الشيطان الليل الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد صلى الله الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صلوات بنا عزیزان محترم آیہ کریمہ میں محبت کو محور قرار دیا گیا ہے، نبی کریم کی ذات کو کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ دائرہ تبلیغ نبی کریم کوئی محدود علاقہ نہیں تھا، کوئی ایک شہر، ایک ملک یا ایک منطقہ نہیں تھا، بلکہ نبی کریم کی تبلیغ کا دائرہ پوری تاریخ انسانیت ہے اور پورے کرے ارض، پوری دنیا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو آپ ہی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ مختلف آیات میں اس کا تذکرہ ہوا، یا ایھا الرسول وما ارسلناک الا للعالمین، تو اس طرح کے آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تذکرہ ہوا ہے، وہ تذکرہ اس طرح سے آپ کا تعارف ہوا کہ آپ کسی ایک علاقے کے لیے مبعوث بر رسالت نہیں، بلکہ پوری تاریخ انسانیت کے لیے۔ تاریخ اسلام بہت تفصیلی ہے، اگر ہم ایک اچھٹی ہوئی نظر بھی ڈالیں تو بہت کم وقت ملتا ہے کہ ہم تاریخ کے اہم اہم واقعات پر بھی اگر سرسری نظر ڈالیں، کیونکہ نبی کریم نے ہر روز ایک نیا انقلاب برپا کیا اور اس تیزی کے ساتھ یہ کاروان آگے بڑھایا۔ اگر آپ دیکھیں کہ 30 عام الفیل سے 10ویں سال میں ہجرت ہوئی ہے اور ہجرت کے 13ویں سال میں نبی کریم کی وفات واقع ہوئی ہے، اس 23 سال کے عرصے میں اتنی بڑی تاریخ ہے اسلام کی کہ جسے سمیٹا ہی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اگرچہ کہ ابتدائی تاریخ بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھی ہے مکے کے دور میں، لیکن مدینے کے دور میں، اگرچہ کہ مکے کا دور اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ وہاں پر بنیاد قائم ہوئی ہے، اسی بنیادی افراد کو لے کر تو نبی مدینہ گئے ہیں، اور جو لوگ مکے میں خالص ترین مسلمان تھے انہی نے مدینے میں آنے کے بعد نبی کریم کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور اس طرح سے مدینے میں جب تاریخ شروع ہوئی تو بہت تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو اس 23 سال کے عرصے میں کسی ایک شخص کا نعرہ توحید بلند کر کے لاکھوں انسانوں کو دائرہ اسلام میں لے آنا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اب اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم کا کس قدر حوصلہ رہا ہوگا۔ ایک دن اور دو دن کی تبلیغ کے بعد انسان مایوس ہو جاتا ہے، 10 سال کے عرصے میں نبی کریم مایوس نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے تھے کیونکہ وہ خود رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. ابتدا کے 3 سال تو مخفی تبلیغ کے گزرے ہیں, آہستہ آہستہ اور چھپا چھپا کے تبلیغ کیے, لیکن 3 سال گزرنے کے بعد, خفیہ تبلیغ کے 3 سال کے بعد, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کس سسٹم کے ساتھ اور کس حوصلے کے ساتھ, کس نظام کے ساتھ, کس منظم ترتیب کے ساتھ یہ تبلیغ ہوئی ہے کہ جس میں انسانی ذہن اور انسانی عقول کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے کہ کس طرح سے, کس انداز میں, کس پلاننگ کے ساتھ. دیکھیے لوگ جو ہے دنیاوی کام میں تو بھرپور پلاننگ کرتے ہیں اور پروگرام سیٹ کرتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں کوئی پلان نہیں کرتے. معنویت کے حصول کے لیے, جس طرح سے مادی حصول کے لیے ہم پوری پلاننگ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد پورے پروگرام کے ساتھ حرکت کرتے ہیں تو ایک منزل پہ پہنچتے ہیں, تو جس طرح سے مادی مفادات کے لیے نظام کی ضرورت ہے, منظم حرکت کرنے کی ضرورت ہے, اسی طرح سے معنویت کے حصول کے لیے, جنت کے حصول کے لیے بھی اسی طرح سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جنت بھی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے, دین اسلام بھی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے, اور جس طرح سے دین آسانی سے ملنے والا نہیں ہے, دین کی تبلیغ بھی آسانی سے ہونے والی نہیں ہے, اس لیے کہ جو لوگ مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ آپ سے زیادہ ہوشیاری, آپ سے زیادہ جو ہے عقل مندی کا ثبوت دینا چاہ رہے ہیں, آپ سے زیادہ جو ہے سازشیں کر رہے ہیں, آپ سے زیادہ جو ہے مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں. اس مکر و ہیلو فریب کے مقابلے میں, اس گندی سیاست کے مقابلے میں اگر آپ راہ حق پر ہیں تو آپ کو بھی منظم اصول اور ضوابط مرتب کرنے کی ضرورت ہے, اصول اور نظام مرتب کرنے کی ضرورت ہے. بے نظام اور بے ڈھنگی کے انداز میں اگر یہ تبلیغ ہوتی تو پھر یہ کامیاب نہ ہو سکتی تھی. تب اندازہ لگائیے کہ نبی کریم نے کس اعتبار سے حرکت کی ہے, کہ کیونکہ یہ معجزہ دیکھنا ہر ایک کے لیے حیرت انگیز ہے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 1400 برس پہلے ایک آواز مکے کی اس ایسے علاقے میں کہ جو چاروں طرف پہاڑیوں میں گھرا ہوا علاقہ ہے, کہ جہاں سے بات پہنچنا, دور تک جانا اور متمدن ماحول بھی نہیں ہے, متمدن اور ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر زندگی کی کوئی روشنی اور حرکت ہو, وہ تو ایسا بنجر علاقہ ہے کہ جہاں پر سب کے سب وحشی انسان رہتے ہیں. اس مقام پر نبی کریم نے تبلیغ کا ایسا جوہر دکھایا اور اس طرح سے منظم کیا قوم و ملت کو کہ وہ ایسے سرفروش بنے کہ مدینے میں آ کر انہوں نے انقلاب برپا کر دیا. تو 3 سال کا عرصہ خفیہ تبلیغ کا گزرا. اس 3 سال کے بعد نبی نے تبلیغ کا آغاز کیا. میں بہت تیزی سے سرسری طور پر آگے بڑھ رہا ہوں اشاروں کے درمیان, کہ نبی کریم نے 3 سال کے بعد جب حکم تبلیغ ملا تو آئے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے رشتہ داروں کو دعوت تبلیغ دو. تو دعوت تبلیغ کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اپنے ہی خاندان سے شروع ہوا, کہ اس میں بھی اور اللہ کی رہنمائی بھی ساتھ ساتھ تھی, یہ اس کا بھی دخل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان سعادت بزور بازو نہیں, تن بخشت بخشندگی مہربان, جب یہ ساری سعادت انسانی طاقت کے بلبوتے پہ نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی رہنمائی شامل حال نہ ہو, تو تبلیغ اسلام میں جہاں نبی کریم کی فراست اور اصول اور ضوابط, وہیں پر نبی کے حوصلے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رہنمائی بھی شامل حال تھی جگہ جگہ پر, کہ اللہ نے اس ترتیب کے ساتھ کہا کہ پہلے یہ کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ خلق الاقربین، اپنے خاندان والوں کو پہلے بلاؤ. اگر نبی اپنے خاندان والوں کے علاوہ کسی اور کو دعوت دیتے تو لوگ کہتے پہلے اپنے خاندان والوں ہی کو تو سمجھاؤ، جب تک وہی ایمان نہیں لائے ہم کیسے ایمان لائیں گے. اگر آپ کو مومن بنانا ہے تو پہلے اپنے زوجہ سے کلمہ پڑھوا لیجئے، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے کلمہ پڑھوا لیجئے، اس کے بعد میں ہم سے کلمہ پڑھوانا. جس نبی کا کلمہ اس کی زوجہ نہ پڑھے، جس نبی کا کلمہ اس کی اقربا نہ پڑھے، جس نبی کا کلمہ اس کے قریبی رشتہ دار نہ پڑھے، وہ دوسرے لوگ کیا پڑھیں گے؟ تو اب نبی کریم نے سب کو دعوت دی. اس وقت یہ نہیں کہا کہ میں تبلیغ کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہوں، نہیں، کہا کہ میں دعوت پہ تمہیں بلا رہا ہوں، کھانے کی دعوت پر بلا رہا ہوں. تو سب کھانے کی دعوت پر حاضر ہو گئے. جب چچا، پھوپھیاں، قریبی رشتہ دار سب کے سب جب حاضر ہو گئے تو وہاں نبی کریم نے کھانا کھلانے کے بعد یہ کہا کہ تھوڑی دیر میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر نبی کریم نے اپنے تبلیغ کا آغاز کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو دین کے بارے میں سمجھاؤں اور آپ سے یہ کہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے پروردگار کے. میں اس سلسلے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، آپ رشتہ داروں کی مدد چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس کلمے کو مان لیں گے، لیکن ماننے کے بعد ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس مشن میں جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا. اسی وقت نبی کریم نے اپنے اقربا سے وعدہ نصرت بھی لیا اور یہیں پر جانشینی کا اعلان بھی کر دیا کہ ایسے وقت میں، اور ایسے وقت میں کوئی آنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ کانٹوں بھرا تاج کون پہننے کے لیے تیار ہوگا؟ نبی کو تو پتھر پڑنے والے ہیں، اب جو ان کا جانشین بنے گا اس کو بھی پتھر پڑیں گے. ایسے وقت میں کوئی جانشین بننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جانشینی وہاں قبول کی جاتی ہے جہاں حکومت ہو، امارت ہو، اور جہاں منصب ہو، جاگیر ہو. جہاں انسان مار کھا رہا ہو اور وہاں کہے کہ میرے ساتھ جو بھی میرا ساتھ دے گا، کوئی ہے تیار؟ یعنی ہے کوئی میرے ساتھ مار کھانے والا؟ تو کون تیار ہوگا؟ چنانچہ سب کے سب خاموش رہے، لیکن ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں ہوں یا رسول اللہ آپ کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر نبی کریم بٹھا دیتے ہیں، پھر اپنا معروضہ پیش کرتے ہیں، پھر مجمع پہ سناٹا چھا جاتا ہے. نہ کوئی نصرت کے لیے وعدہ کرتا ہے اور نہ ہی کوئی جانشین بننا چاہتا ہے. پھر نبی کریم نے دوسری مرتبہ کہا تو پھر وہی 10 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، کہا انا یا رسول اللہ، میں اے رسول اللہ آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں. پھر بٹھا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو ہے ہی، اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. کیونکہ علی بن ابی طالب کا بچپن ہی نبی کریم کے گھر میں گزرا ہے. کیونکہ ایک زمانے میں قحط آ گیا تھا، جب قحط آ گیا تھا تو ابو طالب نے اپنے ایک ایک بچے کو اپنے خاندان. پھر وہ وقت آیا کہ نبی کریم نے تیسری مرتبہ پھر سے یہی پیغام پیش کیا کہ ہے کوئی جو میری نصرت کرنے والا؟ پھر مجمع کا سناٹا رہا ہو گے، محفل تمام ہو گئی. تو اس سے یہ تو پتا چل گیا کہ نبی کریم نے جانشینی کے طور پر امیر المومنین کو قبول کر دیا. کم سے کم ایک بچہ تو نبی کریم کے ساتھ آ گیا. اب اس کے بعد جناب خدیجہ نے بھی اعلان کر دیا کہ میں دین کو عام اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اب خفیہ دور میں ہی یہ لوگ دائرہ اسلام میں تھے، لیکن علنی تبلیغ کے وقت میں یہ بڑے حوصلے کی ضرورت ہے کہ جو اعلان بھی کرتے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو مصلحت پسند ہوتے ہیں کہ ہم ایمان تو لے آئے لیکن ہم اظہار نہیں کریں گے. تو جناب خدیجہ نے اعلان بھی کر دیا اور جناب امیر المومنین نے بھی خدے رام جی کہہ دیا کہ میں بھی نبی کریم کے ساتھ ہوں. اور جب نماز کا جو ہے اعلان ہوا ہے اور جب نماز کا خطاب آیا ہے اور نماز کا حکم آیا ہے نبی کریم کو، تو اس وقت مکے میں ہی نماز کا حکم آیا ہے اور خانہ کعبہ کے پاس جماعت نبی نے قائم کی جس میں ایک بچہ اور خاتون شریک ہوتے تھے. اس کا ذکر امیر المومنین نے کیا ہے.
امیر نے کیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب اسلام چار دیواری میں محبوس تھا, اس چار دیواری میں میں جناب خدیجہ اور رسول اکرم ان تین کے علاوہ کوئی چوتھا نہیں تھا. یہ بات نجیب البلاغہ میں موجود ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسی دن سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے, یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ سارے لوگ جو مقدم رہے ہیں یا زید بن ارقم کو لے لیجیے, یا جو ہے عبید اللہ بن جراح کو لے لیجیے, یا جو ہے ابوبکر کو لے لیجیے, یہ جتنے لوگ تھے اسی دن نہیں ہوئے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں کتنا زمانہ ایسا گزرا کہ جہاں پر رسول اکرم جناب خدیجہ کبریٰ اور میرے کوئی تیسرا چوتھا مسلمان نہیں تھا. بہرحال اور یہ جتنے لوگ زید بن ارقم کو لے لیجیے یا جناب ابوبکر کو لے لیجیے, یہ لوگ اس وقت مسلمان ہوئے ہیں کہ جب علنی تبلیغ کا دور شروع ہوا ہے. علنی تبلیغ کا دور تو تین سال کے بعد شروع ہوا ہے بیسس سے, تو لہٰذا یہ کہنا کہ علنی تبلیغ کے اعلان سے پہلے تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. بہرحال اس کے بعد زمانہ آگے بڑھتا گیا, ہجرت کی نوبت آئی, پہلی ہجرت ہوئی, دوسری ہجرت ہوئی, یعنی جو مسلمان تھے وہ ہجرت کر کے جانے لگے اور مشکلات کا دائرہ تنگ ہونے لگا. یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں تین سال کا عرصہ اس طرح سے تنگناہیوں میں گزرا. اب یہ شیب ابی طالب کا مرحلہ گزرنے کے بعد اسی دوران بعثت میں نبی کریم کے جو سب سے قریبی ساتھی تھے, یعنی جناب ابو طالب کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اور جناب خدیجہ کا انتقال, یہ دو انتقال ایک ہی سال میں ہوتے ہیں, یعنی بعثت کے دس سال کے بعد, دسویں سال میں. دسویں سال میں جب یہ دونوں انتقال ہو جاتے ہیں تو اس سال کو نبی کریم حزن عام کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ سات سال حزن ہے, یہ غم کا سال ہے. تو پے در پے غم ملنے کی وجہ سے غم کا سال ہو گیا. اب اس کے بعد نوبت آتی ہے ہجرت کی, کہ اب نبی کریم فیصلہ کرتے ہیں کہ مکے کی سرزمین سے چھوڑ کے جانا ہے. نبی کریم مکے کی سرزمین کو جو چھوڑ رہے ہیں یہ حوصلہ آگے نہیں چھوڑ رہے ہیں, بلکہ مدینے والوں کا تقاضا دیکھ کے جا رہے ہیں. مدینے والوں نے بار بار تقاضا کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے, لیکن نبی کریم اس کو ٹال رہے تھے. لیکن جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو نبی کریم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے ہجرت کر کے جانا ہے, مدینہ جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں ایک عرصہ دراز سے اوس و خزرج کے قبیلے, مدینہ کیا تھا, ایک چھوٹا سا شہر تھا جسے یثرب کہا جاتا تھا. اس چھوٹے سے شہر میں یہودی بھی آباد تھے اور اس میں مشرکین بھی رہا کرتے تھے, لیکن مشرکین کا آپس میں جھگڑا ہمیشہ سے چلا آتا رہا ہے. تو یہ لوگ جھگڑے سے اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ انہوں نے جب یہ سنا کہ مکے میں ایک نبی ایسا مبعوث ہوا ہے جو اختلافات کو مٹاتا ہے اور لوگوں کو شیر و شکر میں تبدیل کر دیتا ہے, تو اب ان لوگوں نے تقاضا کرنا شروع کیا دعوت کا. اور جب یہ دعوت کے تقاضے بڑھنے لگے تو نبی کریم نے ہجرت کا فیصلہ کیا, ہجرت کا فیصلہ کیا اور گھر سے نکلے نبی کریم. اور اس وقت اس گھر کو گھیر رکھا تھا مشرکین نے, آئے دن وہ محاصرہ گھٹا کرتے رہے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کا قتل ہو جائے, کیونکہ اس سے پہلے جتنے عربے تھے وہ سارے کے سارے عربے بیکار ہوئے. یعنی جناب ابو طالب کے پاس بار بار آ کے گزارش کرتے رہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے, آپ اپنے بھتیجے کو روکیے ورنہ آپ ان کا قتل کر دیں گے. بہرحال مسلمانوں کو اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ مکے میں رہنا دوبارہ ہو گیا تھا. نبی کے ساتھ چند ساتھی تھے تو وہ اس مشکلات میں, اور دوسرے لوگوں پر اتنا دائرہ تنگ ہو گیا کہ وہ حبشے کی طرف رخصت ہو گئے, اور آئے دن خطرہ بڑھنے لگا. یہاں تک کہ ہجرت کی شب میں 10 قبیلے والوں کے افراد نے مل کے خانہ کعبہ کو پھر نبی کریم کے گھر کو پھیر دیا تھا. یہ ایسی پلاننگ تھی کہ اگر ایک قبیلے کے لوگ مل کے فرض کریے احاطہ کر لیتے تو اب قتل اگر ہوتا تو اس قتل کی جو پاداش بھگتنا پڑتی یا قصاص لیا جاتا تو اس قبیلے سے لیا جاتا, تو یہ لوگ بھی گھبرا رہے تھے کہ اگر ہم قتل کر دیں گے تو بنی ہاشم کے لوگ ہم سے انتقام لیں گے اور قصاص لیں گے قتل کا. لہذا ایک قبیلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ 10 قبیلے مل کر اور ہر قبیلے سے ایک ایک فرد کو چنا جائے تاکہ اگر قتل کا الزام لگے تو پورے 10 قبیلوں سے لگے, اور انتقام اگر بنی ہاشم کو لینا ہوگا تو پورے 10 قبیلے مکے کے 10 قبیلوں سے لینا پڑے گا, یعنی سارے مکے سے جنگ لڑنا پڑے گا ایک قتل کے بدلے میں. لہذا انہوں نے ان چاروں طرف سے گھیر لیا مکان کو اور رات بھر جو ہے وہ دیکھتے رہے. اور نبی کریم نے امیر المومنین کو بلا کے کہا کہ یہاں کچھ امانتیں ہیں, یہ امانتیں تمہارے حوالے ہیں, میں شہزادی فاطمہ زہرا کو چھوڑے جا رہا ہوں, انہیں لے کر آنا, امانتوں کو واپس کرنا, اور اس کے بعد تم بھی مدینے آنا, میں مدینے کی صدر پر تمہارا انتظار دیکھوں گا, کیا میری غیر موجودگی میں تم میرے بستر پر سونے کے لیے تیار ہو. تو یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں کوئی آسانی کے ساتھ یہ حکم ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا, اس لیے کہ جہاں پر موت کا سایہ منڈا رہا ہو وہاں پر کون سا صحابی تیار ہوگا کہ ہم اپنی جان دے دیں گے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ملائکہ کے درمیان جب اللہ نے یہ بات پیش کی کہ اے جبرائیل اور میکائیل ہم نے تم دونوں میں سے ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ رکھی ہے, اب تم نے کوئی ہے کہ جو اپنی عمر دوسرے کے حوالے کر دے, تو ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا. تو پروردگار نے آواز دی کہ جاؤ زمین پر دیکھو کہ ایک دو بھائی ایسے بھی ہے زمین پر کہ جو ایک اپنے دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, جو اپنی عمر کا سارا حصہ دوسرے بھائی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی قربانی کی بات تھی, قربانی دینے کی بات تھی, اور نبی کریم نے کہا تھا کہ تمہیں بستر پر سونا ہے اور کل امانتیں واپس کر کے لوٹنا ہے. اس بات کو لے کر ابن تیمیہ نے غوغا بلند کیا اور کہا یہ کون سی بڑی بات ہوئی علی کا, کیونکہ یہ اس قدر واضح ہے, یعنی امیر المومنین کا جس طرح ہجرت پر سونا اس قدر مسلم ہے دونوں کتابوں میں کہ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جس کا برادران اہل سنت نے ایک دم سے انکار کر دیا, لیکن یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا, یعنی شب ہجرت امیر المومنین کا جس طرح رسول پر سونا یہ مسلم ہے سارے مسلمانوں کے نزدیک. تمہاری جان جانے والی نہیں ہے, اگر کسی شخص کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میری جان جانے والی نہیں ہے اور وہ سو جائے تو کیا بڑی بات ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو اللہ اور رسول تو یہی نصرت کا وعدہ کرتے رہے, کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کہا کہ وہ ینصر اللہ ینصرکم, کہ جو اللہ کی نصرت کرے گا اللہ اس کی نصرت کرے گا, جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. آج بھی وہ وعدہ خدائی موجود ہے کہ جو بھی اللہ اور جان قربان کرے گا وہ زندہ جاوید رہے گا, جو شہید ہوگا وہ زندہ ہوگا. تو کتنے تو شہادت کے لیے تیار ہیں. اللہ تو وعدہ کرتا ہی ہے, لیکن بات تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے وعدے پر کسی کو یقین بھی آنا ہے کہ اللہ اور رسول تو اس کہتے ہیں سلوات پڑھو. تو وعدے خدا اور رسول پر جسے یقین ہو اسے علیت کے ابی طالب کہا جاتا ہے سلوات پڑھو. وعدے نصرت کیا اور نبی کریم رخصت ہوئے, کہتے ہیں کہ مٹی اٹھایا اور دھول اڑائی, اور اس کے بعد میں قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت پڑھی, اور سورہ یاسین کی آیت پڑھ کے نبی رخصت ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں دھول چھوڑ گئے کہ وہ آنکھیں کھلی رہ گئی لیکن انہی کے سامنے سے نبی گزر گئے لیکن انہیں پتا تک نہیں چلا. کہ ان کے آگے بھی دیوار کھڑی ہوگی, پیچھے بھی دیوار کھڑی ہوگی, ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے. نبی رخصت ہو گئے, نبی رخصت ہو گئے, اور امیر المومنین سوچ رہے. تو کل میں نے آپ کو عبادت کی تھی کہ یہ اتنے لوگ جو پوری رات دیکھ رہے تھے, لیکن اس پوری رات میں انہیں ایک مرتبہ بھی شک نہیں ہوا کہ رسول کی بجائے علی بن ابی طالب سو رہے ہیں. جو ہر روز اس بات کا اندازہ لگاتے تھے, جو ہر رات اس بات پہ غور کرتے تھے اور نبی کریم کو سوتا ہوا دیکھتے تھے, یعنی وہ اچھی طرح سے واقف تھے کہ نبی کیسے سوتے ہیں. اگر انہیں شک ہوتا کہ نہیں نبی نہیں سو رہے ہیں تو پھر یہ رات بھر کیوں جاگتے رہتے. لیکن رات بھر جاگتے رہے, یہی تاریخ کا بیان ہے کہ جب صبح ہوئی تو یہ لوگ سب کے سب قتل کی نیت سے گھر میں داخل ہوئے. جب سب کے سب گھر میں داخل ہوئے, چادر ہٹائی تو رسول اکرم کی جگہ پر امیر المومنین کو سوتا ہوا دیکھا اور کہا کہ کہاں گئے رسول اکرم کے قتل. تو امیر المومنین نے کہا کہ تم نے میرے حوالے کیا تھا, مجھے نہیں معلوم کہاں گئے. سلوات پڑھ رہا ہوں. تب یہ لوگ مایوس ہو گئے, اب خود پتہ ڈھونڈنے لگے. چنانچہ نبی کریم مکے سے مدینے کی طرف آگے بڑھے اور غار ثور کی طرف, کہ جب یہ لوگ کی آنکھ گشاد ہوئی اور یہ لوگ حرکت کیے تو اتنی دیر تک, یعنی وہ رات ہی میں نکل گئے تھے. اب انہوں نے جب صبح میں تلاش شروع کرتے ہوئے جب یہ آگے بڑھے تو نبی بہت آگے نکل چکے تھے, لیکن پھر بھی یہ قدم کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک پہنچ ہی گئے. لیکن نبی کریم نے کچھ دیر کے لیے ان سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی. غار ثور پر جو بہت بلندی پر ہے, آج بھی وہ غار ثور موجود ہے بہت ہی بلندی پر, وہاں پر نبی کریم نے پناہ لی. اب وہ لوگ غار تک بھی پہنچے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ غار تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مکڑی کا جالا پڑا ہوا ہے. جب مکڑی کے جالے کو دیکھا تو انہوں نے اس پتائے گئے اور تسلسل کا شکار ہو گئے کہ اگر نبی اس کے اندر ہوتے تو پھر یہ پکڑی کا جالا کیسے بنتا. تو یہ اللہ کا انتظام تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب بچانا ہوتا ہے تو وہ کسی طرح سے بھی بچا لیتا ہے. تو چنانچہ غار میں نبی کریم کی حفاظت کی گئی اور جو فضائل نے خلیفہ اول جتنے بھی فضائل ہیں ان سب کا ایسا کیا جاتا ہے تو غار ثور ہی میں ایسا کیا جاتا ہے. جتنی بھی فضیلت اگر آپ سنیں گے خلیفہ اول کی تو سب سے بڑی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ غار ثور میں نبی کے ساتھ تھے. فضیلت تو یہ ہونی چاہیے تھا کہ انہیں بستر پر سونا چاہیے تھا, امیر المومنین کو ساتھ میں جانا چاہیے تھا, لیکن جو ہے امیر المومنین کو سنا کر آپ جو ہے وہ نبی کے ساتھ ساتھ بولیے. تو وہاں پر جو ہے اگر آپ دیکھیں گے ابھی جو تاریخ میرے سامنے ہے رئیس مکتوب کو سب سے پہلا اعلان سعودی عرب کی گورنمنٹ نے جس کتاب کو دیا ہے, آپ اس میں ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح سے غیر جانبداری برتی گئی ہے. ہجرت کے واقعے کو جہاں امیر المومنین کا ذکر ہے وہ آدھے صفحے میں اور ایک صفحے کے اندر بیان کر دیا گیا, لیکن خلیفہ اول کے بارے میں جو گفتگو ہوئی تو چار پانچ صفحے نقل کر دیے گئے کہ غار ثور کی کیفیت کو اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ وہ ساتھی تھے غار ثور میں نبی کریم کے, جبکہ نبی وہاں غار میں کیا کہہ رہے ہیں اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا, مت گھبراؤ مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈر رہے تھے. اگر وہ ڈر رہے تھے تو قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ اللہ سبحانہ قرآن سے پوچھئے, قرآن کہہ رہا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ اللہ کے جو قریبی بندے ہوتے ہیں جو اولیاء الہی ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں, انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. تو اب جس کو خوف اور حزن ہو جائے معلوم ہوا کہ وہ اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے, کیونکہ نہ اولیاء اللہ نہ خوف نہ لگے, جبکہ ان کا خوف تاری ہو رہا تھا اور نبی نے کہا لا تخف مت گھبرائیے مت ڈریے, ڈر رہے تھے. لا تخفلات. اسی لیے بعض ساتھیوں کہتے ہیں کہ جو حشرات الارض سے ڈر جائے وہ خلیفۃ الارض کیسے ہو سکتے ہیں؟ سلمان بڑے محمد حضرات الارض سے ڈر رہے تھے نا، جو حضرات الارض سے ڈرے وہ خلیفہ الارض کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال اب یہ ایک حقیقت ہے، میں مناظرہ نہیں پڑھتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر چیز کو اس سے خائف کر دیتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس سے ہر شے ڈرتی ہے، یہاں تک کہ حضرات الارض پر بھی اس کا خوف طاری ہو جاتا ہے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کو کوئی بھیڑیا نگل نہیں سکتا، کوئی جانور انہیں اذیت نہیں پہنچا سکتا. جتنے زہریلے جانور ہیں ان سب کو اللہ اس بندے خدا سے خائف کر دیتا ہے. چنانچہ جب برادران یوسف نے آ کے جناب یعقوب کو یہ خبر دی کہ یوسف کو بھیڑیا نکل گیا تو جناب یعقوب نے یقین نہیں کیا، کہا کہ وہ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ برادران یوسف پاتے ہو نہیں تھے کہ یوسف پیغمبر ہے، لیکن جناب یعقوب کو تو معلوم تھا کہ یہ پیغمبر ہے. تو جب ان کو معلوم تھا کہ یہ پیغمبر ہے تو جناب یعقوب کو یہ بھی معلوم تھا کہ انہیں بھیڑیا اذیت نہیں پہنچا سکتا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جسے حشرات الارض نقصان نہیں پہنچا سکتے. اندازہ لگائیے کہ ان کا ساتھی تو ڈر رہا تھا لیکن نبی نہیں ڈر رہے تھے، بلکہ نبی یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ نہ یہ تمہیں اذیت پہنچائے گا نہ مجھے اذیت، مجھے تو پہنچا ہی نہیں سکتا لیکن چونکہ تم میرے ساتھ ہو گیا تو تم کو بھی نہیں پہنچائے گا. سلمان کوئے محمد تمہیں پہنچائے گا، تم چیخ پڑو گے، تم چیخ پڑو گے تو لوگ تانے پھیرے گا اتر آ جائیں گے، تمہیں نہیں بچانا ضروری ہے. اگر سانپ کاٹ لے بچھو کاٹ لے تو پکاریں گے نا، تو پکاریں گے چیڑیں گے تو باہر والے لوگ اتر آ جائیں گے. تو اس طرح سے نبی کریم نے غار ثور سے حرکت کر کے اب مدینے کی طرف روانہ ہوئے. جتنے لوگ تھے وہ واپس چلے گئے قریش مکہ واپس چلیں گے، اور نبی آسانی کے ساتھ سرحد وطن مدینہ پہ پہنچ گئے. مدینے والے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اب نبی کریم کی فراست دیکھیے کہ نبی کریم کا نظام دیکھیے کہ نبی کریم فوری داخل نہیں ہو گئے مدینے میں، بلکہ دو تین دن تک مدینے کے قریب انتظار دیکھتے رہے. وہاں پر مدینے والے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور نبی کریم کا انتظار دیکھ رہے ہیں. ادھر نبی کریم امیر المومنین کا انتظار دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کریم ان کے ساتھ چلے جاتے مدینے میں تو مدینے والے لوگ کہتے کہ ہم ان کو اس وقت سے جانتے ہیں جب پہلی مرتبہ ہم نے بھی نبی کو دیکھا، نبی کو سامنے پہ دیکھا. اب علی بن ابی طالب تین دن کے بعد آتے جو آپ کی جان بچا کے آ رہے ہیں، اب ان کا تعارف نبی کو کروانا پڑتا، اور یہ لوگ پوچھتے یہ صاحب کون ہیں جو آئے ہیں ابھی، یہ تو آپ کے ساتھ آئے ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ صاحب کون آئے ہوئے ہیں؟ تو اب امیر المومنین کا تعارف نبی کریم کرواتے تو کتنا وقت لگ جاتا اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون ہے. اب وہ اس لیے ساتھ میں گئے تھے کہ اگر میں نبی کے ساتھ ساتھ رہوں گا تو میرا پہلا تعارف جو ہوگا وہ ایسا ہوگا میں اور نبی دونوں مل کے مدینہ پہنچ جائیں گے اور اطمینان سے وہاں بیٹھ جائیں گے، اور جو ہے امیر المومنین جو امانتیں واپس کر کے اور جو ہے نبی کی امانتیں لے کے واپس آئیں گے تو پھر ان کو کوئی نہیں پہچانے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم نے انتظار دیکھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا بھی آ جائے، امانتیں واپس بھی لوٹا دی جائے، امیر المومنین کو ساتھ لے کر وہ پھر مدینے میں داخل ہوئے. اور مدینے میں داخل ہونے کے بعد ہر کوئی کہتا تھا ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارے گھر تشریف، گفتگو کو تمام کرنا، ہمارے گھر میں آئے. آپ دیکھیے نبی کریم اگر کسی امیر کے گھر نبی کریم چلے جاتے تو سارے لوگ کیا کہتے؟ کیونکہ وہ امیر ہیں اس لیے ان کے پاس گئے. یا کسی ایک کے پاس چلے جاتے تو سارے لوگ کہتے کہ ان کے پاس چلے گئے ہمارے پاس نہیں ہے، سب کے سب ناراض ہو جاتے. اب کریں تو کیا کریں؟ تو نبی کریم نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، میں اس سے کہوں گا کہ جس جگہ پر یہ جا کے بیٹھ جائے گی جس گھر پہ اس گھر پہ میں اتر جاؤں گا، اس گھر والے کا میں مہمان بن جاؤں گا. تو مدینے کی گلی میں اس کو چھوڑ دیا گیا. وہ جا کر ایک غیر معروف میں قریب شخص کے گھر پہ بیٹھ گئی, یعنی ابو ایوب انصاری کے گھر پہ بیٹھ گئی. اور نبی کریم اسی, اب یہ نہیں کہا نبی کریم نے چونکہ جو ہے غریب آدمی کے گھر پہ بیٹھی ہے لہٰذا جو ہے کچھ اس کے بعد میں کچھ اور پیسے بنتے ہیں, یہ کہیں کہ نہیں وہ اتفاق سے بیٹھ گئی تھی, یہ ہے وہ ہے, نہیں, بلکہ جس گھر میں جس دروازے پہ بیٹھی تھی اسی کے گھر میں نبی کریم نے وقت گزارا اور وہیں پر آپ نے جو ہے اسی کے مہمان رہے. تو گویا ابو ایوب انصاری کے گھر میں نبی نے پہلی دعوت کھائی مدینے میں. اس کے بعد مسجد قباء بنائی گئی, پہلی مسجد جو مدینے میں بنائی گئی. اس کے بعد نبی کریم نے تبلیغ کا سلسلہ اب جو مدینے میں شروع کیا, تو اوس و خزرج کے جو قبیلے صدیوں سے آپس میں لڑ رہے تھے وہ آپس میں بغل گیر ہو گئے اور سب کے سب مسلمان ہونے لگے, آہستہ آہستہ سب کے سب, یعنی مشرکین مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اور یہود و نصارا کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. جن کو انتظار تھا وہ انتظار نہیں رہ گئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, اور یہ لوگ جو انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے یہ مشرکین یہ ایمان لے آئے. سلوات پڑھو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ انتظار کرتے ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ واقعی ایمان بھی لے آئے. آج جو امام مہدی آئیں گے, امام مہدی آئیں گے, چاروں طرف یہی شور ہے. آپ نے سنا ہوگا اہل سنت کی ہر طبقہ آج یہی کہہ رہا ہے کہ امام مہدی آنے والے ہیں, حتیٰ کہ سلفی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی آنے والے ہیں, اور شیعہ تو سب سے زیادہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. ضروری نہیں ہے کہ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایمان بھی لے آئیں گے, اس لیے کہ پرانی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جو انتظار میں بیٹھے تھے انہوں نے تسلیم نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دین اس قدر بدل چکا تھا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ تو نیا دین پیش کر رہے ہیں. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو یہ لوگ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگ کہیں گے کہ یہ تو نیا دین لے کے آئے ہیں, یہ تو نیا دین پیش کر رہے ہیں, یعنی ان کا دین اس قدر بدل چکا ہوگا سوائے چند افراد کے. تو چنانچہ بعض یہودی بھی ایمان لائے مدینے میں, ایسا نہیں ہے کہ کسی یہودی نے ایمان نہ لایا ہو, کتنے یہودی ایمان لائے, کتنے نصرانی ایمان لائے, لیکن ان کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں بہت کم تھی. اور اس کے بعد اب مدینے میں جب تبلیغ کا دور شروع ہوا جاری جانی, تو اس کے بعد اس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا رہا کہ طاقت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہا. اب اس قدر قوت اور طاقت اور حوصلہ مسلمانوں کو مل گیا تھا کہ ان میں آپس میں محبت حکومت پیدا ہوئی. مہاجرین آئے تھے مکے سے, جو آئے تھے وہ مہاجر, اب جو گاؤں تھا یہ سرب وہ مدینہ تو رسول میں تبدیل ہو گیا, جسے گاؤں کہا جاتا تھا وہ شہر میں بدل گیا مدینہ تو. یعنی نبی کریم کریم کے پہنچتے ہی ایسا معجزہ اور سرزمین پر ہوا کہ پورا کا پورا شہر منور ہو گیا, مدینہ منورہ بن گیا, یعنی روشن شہر بن گیا. پہلے کا شہر تھا نہ روشن تھا, تاریخ گاؤں تھا, لیکن وہ تاریخ گاؤں نبی کے جانے کے بعد روشن شہر میں بدل گیا, اور آج تک وہ مدینہ مدینہ منورہ. بس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں کہ اب میں شہر اور قصبے کا ایک فرق بتا دوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں, اور کتنے ایسے یہاں قاریان قرآن ہیں کہ جو تفسیر کا مطالعہ بھی کرتے ہوں گے, لیکن نازک سی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مترجم ترجمہ کرتا ہے تو یہی ترجمہ کرے گا جو ظاہری ترجمہ ہے. مدینے کا ترجمہ مدینہ کرے گا اور قریے کا ترجمہ قریا کرے گا. قریے کو کہے گا کہ گاؤں ہے, مدینے کو کہے گا شہر ہے, یہی تو کر سکتا ہے, اور کیا کرے گا کوئی بھی مترجم؟ کیا کرے گا؟ مدینہ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں کہے گا شہر, کیونکہ عربی میں شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے, گاؤں کو قریا کہا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں قریے کا ذکر بھی ہے مدینے کا ذکر بھی ہے. رجل من اقصى المدینہ, ایک شخص شہر کے آخری کونے سے آواز دیتا ہوا کہہ رہا کہ مسلمین کی اتباع کرو. سورہ یاسین میں رجل من اقصى المدینہ, یا قوم اتبعوا المرسلین, اے قوم مرسلین کی اتباع کرو. وہ نیک شخص تھا. اور جب عذاب تنگرایا ہوگا تب من کر یتیم لگنا کتنے ایسے قریے تھے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا. کم من کر یتیم لگنا تو ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کتنے ایسے شہر تھے جس کو ہم نے ویرانوں میں بدل دیا اور ان پر عذاب نازل کر دیا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قریا تھا, قریا یعنی گاؤں تھا. لیکن مزاج قرآن نہیں سمجھتے, مزاج الہی نہیں سمجھتے. اللہ کا مزاج یہ ہے کہ ہم قریے کو کیا سمجھتے ہیں, گاؤں یعنی جس کی آبادی کم ہو, گاؤں جس کی آبادی کم ہو, اور شہر جس کی آبادی بہت زیادہ ہو, بہت بڑی آبادی ہو تو اس کو شہر کہا جاتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت چھوٹا سا گاؤں ہو لیکن قرآن اس کو مدینہ کہہ رہا ہو, اور بہت بڑا شہر ہو ٹورنٹو ہو یا مثال کے طور پر واشنگٹن یا لندن ہو یا کوئی بہت بڑا بہت بڑی سٹی, اس کو کیا بولیں گے شہر کہا جائے گا. لندن شہر ہے, کوئی کہے گا لندن گاؤں ہے. میں گاؤں جا کے آیا, مجھے گاؤں گئے تھے اور لندن کو گیا تھا, ٹورنٹو گیا تھا. لیکن اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن یہی کہے گا. یعنی اگر قرآن پہ اگر قرآن کو لندن کا ذکر کرنا ہوگا تو قرآن کہے گا کہ لندن جیسے گاؤں میں اقبال گئے تھے مثال کے طور پہ, ایک شخص گیا تھا گاؤں میں, کون سے گاؤں میں, لندن کے گاؤں میں, یہ قرآن کہے گا. اور بہت چھوٹی بستی جہاں مومنین رہتے ہو اس کو قرآن کہے گا شہر, ایک بہت بڑا شہر کہے گا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جہاں مومنوں اور مسلمانوں کی بستی ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹا ہی گاؤں کیوں نہ ہو, اسلام کی نظر میں, قرآن کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا شہر ہے. اور جس شہر میں مشرکین کی آبادی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی شہروں میں ہو اسلام اسے قریہ کہتا ہے, کیونکہ اسے گاؤں کہتا ہے. گاؤں کیوں, اس لیے کہ وہاں آبادی کم ہے. آبادی اس کو کہتے ہیں جہاں انسان ہوتے ہیں. جانوروں کی بستی کو جنگل کہا جاتا ہے, مدینہ نہیں کہا جاتا, شہر نہیں کہا جاتا. جہاں ہزاروں جانور ہو اسے جنگل کہا جاتا ہے, اسے شہر نہیں کہا جاتا. تو اب جہاں مشرکین ہوتے ہیں قرآن اس کو گاؤں کہتا ہے, جہاں دشمنان خدا کی بڑی بڑی آبادیاں ہو قرآن کہتا ہے کہ یہ بستیاں تھی, یعنی یہ گاؤں تھا, یہ دیہات تھا جس کو ہم نے تباہ کر دیا. لیکن یہی کل تک جو یثرب تھا وہ اچانک نبی کے جانے کے بعد مدینہ کیسے ہو گیا. بڑی بڑی بلڈنگیں نبی نے بنا دی مدینہ پہنچنے, کیا کیا خبر. نبی جب مومنین کے ساتھ پہنچ گئے, چند مومنین کے جاتے ہی قرآن نے کہا کہ اب گاؤں والا نبی نہیں کہا جاتا, شہر والا نبی. اور وہ شخص جو جس کو شعور حاصل ہو گیا تھا اس کے گاؤں کو قرآن نے گاؤں نہیں کہا بلکہ کہا رجل من اصل مدینہ, اس لیے کہ گاؤں والا یا دیہاتی کہنا توہین ہے. شہر اور گاؤں کا فرق یہ ہوتا ہے کہ گاؤں والے غیر متمدن ہوتے ہیں اور شہر والے متمدن ہوتے ہیں, یعنی فرہنگ رکھتے ہیں, سوسائٹی رکھتے ہیں, معاشرات رکھتے ہیں اور ترقی یافتہ ہوتے ہیں. دیہات غیر ترقی یافتہ جگہ کو کہتے ہیں چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. تو بات معلوم یہ ہوا کہ جہاں مومن ہوتے ہیں اسے شہر کہا جاتا ہے. اور تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم کے آنے سے پہلے جو گاؤں تھا وہ شہر میں تبدیل ہو گیا اور وہ مدینہ منورہ بن گیا. کیوں, اس لیے کہ وہاں نبی نے پہنچ کر مشرکین کی تعداد کو کم کر دیا, مومنین کی تعداد کو بڑھا دیا. جب مومنین کی تعداد بڑھ گئی تو خود بخود گاؤں شہر میں تبدیل ہو گیا. تو جھگڑے گاؤں میں ہوتے ہیں, شہروں میں اختلافات نہیں ہوتے. تو نیچے کے یہ متمدن لوگ رہتے ہیں تو وہ اوس و خزرج کے قبیلے ختم ہو گئے. اب مہاجرین اور انصار, تو مہاجرین کسے کہا جاتا ہے, جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے یا ابشا سے جو ہے مدینہ آئے یا کسی اور جگہ سے جو مدینہ آئے وہ مہاجرین ہیں, اور جو مکے مدینے والے تھے ان کو انصار کہا جاتا تھا. اب یہ انصار اور مہاجرین کے درمیان میں تھوڑا بہت فرق پیدا ہونے لگا تھا. تو نبی کریم نے کیا کیا, انصار اور مہاجرین کو آپس میں اس طرح سے جوڑ دیا کہ دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور مدینے کی مسجد میں عہد اخوت باندھا. یہ ہے نبی کریم کا عظیم کارنامہ کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں قدوتیں ہوا کرتی ہیں ان قدوتوں کو نبی صاف کر کے ان کے دلوں کو اتنا پاکیزہ کر دیتے ہیں کہ آپس میں سگے بھائیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. چنانچہ مسجد مدینہ میں نبی نے اعلان کیا کہ ہم ان کو ان کا بھائی بنا رہے ہیں, ان کو ان کا بھائی بنا رہے ہیں. انصار کو مہاجر کا بھائی بنا دیا, مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا اور سب ایک دوسرے کے بھائی بھی بنا دیا. جن کا مزاج جن سے ملتا تھا ان کو ان کا بھائی بنا دیا. ساری مسجد مدینہ ختم ہو گئی لیکن دیکھا کہ ایک نوجوان ایک گوشے میں بیٹھا ہوا زار و خطام ہو رہا ہے اور بڑی بڑی آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو خون جیسے رخسار پر ٹپک رہے تھے اور وہ بیٹھا ہوا ایک گوشے میں زار و خطام ہو رہا تھا. تو ایک مرتبہ نبی کریم کی نظر پڑی اور وہ کوئی اور نوجوان نہیں بلکہ امیر المومنین نبی ابن ابی طالب تھے. جب نبی کی نظر پڑی تو خلیل بلا کے کہا کہ یا علی تم کیوں زار و خطام ہو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو رونے کی بات ہے کہ آپ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی قرار نہیں دیا. کیا میں اس لائق نہیں تھا کہ میرا ہاتھ بھی کسی کے ہاتھ میں آپ دیتے اور میرا بھی کوئی بھائی قرار دیتے؟ تو نبی کریم نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. صلوات اللہ علیہ وسلم. تو یہ مدینے کا عہد اخوت نبی کریم کا عظیم ترین کارنامہ رہا ہے کہ اسلام بھائی چارے کی کا دین ہے. اسلام دہشت گردی کو مٹانے کے لیے آیا تھا, اسلام اختلافات کو مٹانے کے لیے آیا تھا اور اسلام صدیوں پرانے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن جن کے مزاج میں دہشت گردی رہی ہو, جن کے مزاج میں حملہ کرنا رہا ہو, جن کے مزاج میں مظلوموں کو ستانا رہا ہو, جن کے مزاج میں غریبوں کا مال لوٹنا رہا ہو, ان کا مزاج کیسے بدل سکتا ہے؟ ان کا مزاج کیسے بدل سکتا ہے؟ نبی کریم کی رحلت کے بعد ایک عرصہ گزر گیا لیکن جن کی طبیعت میں, جن کی خون میں, جن کے مزاج میں مظلوم پر ظلم آنا تھا وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اسلحہ ہے, سب کچھ ہے, بہت بڑا ملک ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے اسرائیل, لیکن ایک مظلوموں پر, نہتوں پر, غریبوں پر, بے بسوں پر, بیواؤں پر حملے پہ حملے کیا جا رہا ہے, شرط نہیں آ رہی ہے. اتنا بڑا ملک اپنے آپ کو کہنے والا, جہاں عسکری طاقت سب سے زیادہ ہے, جہاں پر سب سے زیادہ اسلحہ ہے, اب یہ اتنا بڑا متمدن ملک کہا جانے والا ملک ان لوگوں پر ظلم کھا رہا ہے جن کو عملاً قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور ساری دنیا سے جس کا رابطہ توڑ دیا گیا ہے. غزہ جو عملاً قید خانے میں تبدیل ہو گیا ہے, ایک چھوٹے سے شہر پر اتنی برسات برس رہی ہے میزائلوں کی لگاتار, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی عادت ہے, یہ عادت سے مجبور ہے. یہ سانپ کی روح کے اندر آ گئی ہے, بچھوؤں کی روح کے اندر آ گئی, شیطانوں کی روح کے اندر آ گئی, یزید کی روح کے اندر آ گئی. یہ وقت کے یزید ہے, یہ وقت کے شبر ہے, یہ وقت کے ظالم ہے, یہ سب سے بڑے ظالم ہیں دور حاضر کے. اور اسی وقت آپ کو کربلا نظر آئے گی کہ جہاں جہاں مظلومیت ہے سمجھو وہاں کربلا کا چہرہ نظر آ رہا ہے, کربلا کا عکس نظر آ رہا ہے, اور جہاں جہاں پر ظلم ہے سمجھو وہاں پر یزید ہے, وہاں پر فرعونیت ہے, وہاں پر نبوتیت ہے, وہاں شدادیت ہے. بزرگانِ گرامی, کربلا کے میدان میں جو لوگ آئے تھے وہ وہی لوگ تھے کہ جن کے مزاج میں ظلم کرنا تھا. لشکر پھر لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے, چوتھی محرم, پانچویں محرم, چھٹی محرم, لشکر میں لشکر آ رہا ہے, کس کے مقابلے میں؟ 72 کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر کروا رہا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور اس 72 میں 6 مہینے والا بھی شامل ہے، اس 72 میں نبوت طور کے بوڑھے رحمدانی بھی شامل ہے، اس 72 میں 120 برس کا بوڑھا بھی شامل ہے، 6 مہینے کا بچہ بھی شامل ہے۔ اس چھوٹے سے لشکر سے گھبرا کر 6,000 کا لشکر آ گیا۔ اور جب 6,000 کا لشکر کم محسوس ہو، یہ ہوا کیوں؟ لشکر بڑھ کیوں رہا تھا؟ آپ نے جو اس پہ غور کیا کہ لشکر کی تعداد بڑھ کیوں رہی تھی؟ اس لیے بڑھ رہی تھی کہ جب 4,000 آئے تو گھبرا کے حسین پیچھے نہیں ہٹے، جب 5,000 آئے تب بھی حسین پیچھے نہیں ہٹے، جب 6,000 کا لشکر آ گیا تب بھی حسین پیچھے نہیں ہٹے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 6,000 کا لشکر آ گیا ہے، اب بھی حسین پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، یہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ آپ نے دیکھی ہوگی۔ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا حزب اللہ، یعنی یہ اسرائیل لڑنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ ہمارے جنگوں کی چانگ سن کے یہ لوگ بھاگ جائے اور پوری کا پورا شہر خالی ہو جائے تو ہم آسانی سے اندر گھس پڑیں گے۔ انہیں مقابلہ کرنا نہیں تھا، کسی ایک سے بھی مقابلہ نہیں کرنا تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری آہت کی اطلاع سن کر جب 30,000 کا لشکر آگے بڑھے گا تو اسرائیل کا 30,000 کا لشکر آگے بڑھا۔ اگر آپ تاریخ تک ابھی اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 2006 میں جو حملہ ہوا تھا اس میں 30,000 کا لشکر آیا تھا اسرائیل کا۔ کیوں بڑھ رہا تھا؟ بڑھ اس لیے رہا تھا کہ 10,000 تھے وہ گھبرا کے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ایک شخص بھی کھانا چھوڑ کے نہیں جائے گا، ایک شخص بھی جنوں کے درمیان کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 10,000 کا لشکر حرکت میں آ گیا، شہر خالی نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا 20,000 کا اضافہ کر دو۔ جو 20,000 کا اضافہ ہوا تو پھر فوج کو اطلاع ملی کہ شہر سے 1,000 کے لیے لائق نہیں ہوا، تو آپ 30,000 کا اضافہ کر دو۔ اب 30,000 کا بھی جب اضافہ کر دیا تو پھر بھی کوئی شہر سے باہر نہیں گیا، یہاں تک کہ وہ بھی اپنا پکوان پکاتی رہی، بچے سے لے کے بوڑھے تک کسی نے بھی شہر کو چھوڑ کے کوئی نہیں گیا۔ اب جب 30,000 کا لشکر آ گیا تو وہ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ شرمندگی سے اس کو بڑھا دیا۔ جب شرمندگی سے 30,000 کا لشکر حرکت کرنے لگا تو ادھر سے ایک میزائل آیا، ادھر سے ایک میزائل آیا، تو پیٹ پہ میزائل کھا کے لشکر بھاگنے لگا۔ جب 30,000 کا لشکر بھاگا ہے اور اس کو کہاں سے طاقت مل رہی تھی کہ 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں ٹک کے رہ گیا؟ اس لیے کہ اس گناہ کو تب حقیقت کربلا کے وجود پہ یقین تھا کہ کل 72 میں 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا تھا تو پیچھے نہیں ہٹا تھا، آج تو ہم 3,000 سے زیادہ ہے تو پیچھے کیوں ہٹے؟ یہ ہے کربلا کے اثرات، کہ کربلا جب قوموں میں زندہ ہو جاتا ہے آج تک دنیا حیران ہے کہ حزب اللہ نے یہ جنگ جیتی کیسے۔ تو میں آپ کو گل بتاتا ہوں کہ یہ جنگ جو جیتی ہے کربلا سے حوصلہ لے کے جیتی۔ اگر اس کے پاس کربلا نہ ہوتا تو آپ یقین جانیے کوئی بھی پورے زمین پر اتنی بڑی طاقت نہیں پیدا ہوئی ہے جو اسرائیل سے ٹکر لے سکے۔ آج سے 20 سال پہلے جب 6 ممالک نے مل کر اسرائیل پر حملہ کرنا چاہا تو نہ مصر ٹکر لے سکا، نہ اردن ٹکر لے سکا، تو 6 ممالک کی طاقتیں مل کر بھی جس اسرائیل کو زیر نہ کر سکی، اس کو چند جوانوں نے مل کے اس کی حیبت نکال دی۔ یہ غبارہ تھا وہ پھیل گیا اور پوری حیبت ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ 2 قیدی آج تک بھی چھوڑے نہیں گئے اسرائیل کے۔ تو یہی وہ بات ہے جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا کہ عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ، قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرا خوشا، سر زور کا ہمیشہ رہا ہے جھما ہوا، ناطاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا، طاقت سی شے مگر خجل و بدنصیب تھی، ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی، طاقت سی شے وہ خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے خصل حکومت کو کھا دیا، ڈھولکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ تو یہ حسین ابن علی کا کارنامہ ہے کہ امام حسین کے مقابلے میں پہلی مرتبہ 30,000 کا لشکر آیا تھا، اس 30,000 کے لشکر کو ایسے پشیمان کر دیا۔ دیا امام حسین علیہ السلام نے, جس کا ذکر قرآن کرتا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ, کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ گئے. کہ کربلا کا چھوٹا سا لشکر بڑی بڑی فوج پہ غالب آ گیا, ننھے علی الغم نے ہزاروں لشکر کو پیچھے دھکیل دیا اور روتے ہوئے کتنے سر جھک گئے, اور اس انقلاب کو دیکھ کر کربلا کو آواز دی گئی کہ کربلا تیر کمان میں چھوڑ دے. تو یہ ہے کربلا کے مجاہدین, جب کربلا کا لیے سر ایسا ہے تو کربلا کے لیے اکبر کیسے ہوں گے. کربلا کے علی اکبر وہ تھے کہ تین دن کی بھوک و پیاس میں جب علی اکبر لشکر کے قریب جا رہے تھے تو لشکر میں ایک انقلاب آ گیا تھا کہ ان کے حوصلے آج بھی اس قدر بلند تھے, وہ جو خود روک ٹال رہے تھے لڑنا نہیں چاہ رہے تھے, جو لڑنے سے گھبرا رہے تھے, آج ان کو لڑائی کا سامنا تھا, آج ان کو لڑائی کا سامنا تھا. اور یہ لوگ جو فرات کا پانی پی کے سیر ہو چکے تھے وہ علی اکبر کا مقابلہ نہ کر سکے, حسین کے بچوں کا مقابلہ نہ کر سکے. حسین کے گھر سے اگر ایک جوان بھی نکلتا تھا تو 30,000 کے لشکر پر کبھی لاری ہو جاتی تھی. کیوں ایسا ہوتا تھا, کیوں ہوتا تھا ایسا, یہ کہانی ہے یا واقعیت ہے؟ اگر یہ واقعیت ہے تو 30,000 کا لشکر ایک علی اکبر سے گھبرا کیوں جاتا تھا؟ اس لیے کہ وہ مرنے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ جو جا رہے تھے وہ موت کی طرف جا رہے تھے, یہ موت کی طرف جا رہے تھے, اس لیے نہیں کر رہے تھے, یہ مرنے کے لیے جا رہے تھے, اور وہ مارنے کے لیے آئے تھے, مرنے کے لیے نہیں آئے تھے. کوئی بتوں کی خاطر جان نہیں دیتا, جان وہ دیتے ہیں جن کو اللہ کے وجود پہ یقین ہوتا ہے. جو اللہ اور رسول پر یقین رکھتے ہیں وہی میدان جنگ میں آتے ہیں. چنانچہ علی اکبر جب میدان جنگ میں گئے تو ادھر دعا کا سلسلہ شروع ہوا. ماں بہنوں نے دعا کی کہ علی اکبر کو پروردگار زندگی عطا کرے تاکہ حسین کو صدمہ نہ پہنچے, حسین کلیل جوان کا داغ نہ دیکھے. حسین کو حسین کے کلیل جوان کا داغ نہ دکھانے کے لیے زینب نے اور محمد کو قربان کر دیا تھا. اصحاب کہہ رہے تھے جب تک ہم موجود ہیں آپ کو تاجے جگر دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. اصحاب کہہ رہے تھے آقا جب تک ہم زندہ ہیں آپ اپنے کلیل جوان پہ مت روئیے. لیکن جب اصحاب چلے گئے, جب انصار چلے گئے تو اب کوئی وقت نہیں بچا تھا. اور علی اکبر بار بار آ کے کہہ رہے تھے آقا مجھے نصرت کا موقع دیجیے, مجھے نصرت کا موقع دیجیے. اور جب علی اکبر کو روانہ میدان کیا, ادھر دعا قبول ہوئی, ادھر علی اکبر میدان جنگ سے باپ کی خدمت میں آئے یعنی تلواروں تیروں نیزوں سے نکل کر علی اکبر صحیح اور سالم باپ کی خدمت میں آئے. اور آنے کے بعد کہا بابا پیاس کی شدت لو کی حدت نے مجھے مار ڈالا ہے, کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے جس سے کبھی ہو کے دشمنوں پر غالب آ جاؤں؟ بس یہ سننا تھا کہ امام حسین نے سر کو جھکا لیا اور کہا اے میرے اللہ دشت بلا میں پانی کہاں ہے جسے اس میں پلا سکو. کہا کہ اگر تم میرے ذہن میں اپنی زبان دے تو شاید تمہیں سکون مل جائے. علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے ذہن میں دے کے بتا دیا کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیارے ہیں, آپ کی زبان پہ ڈانٹے لگے ہوئے ہیں. بس علی اکبر اب جو رخصت ہوئے تو دل لوٹ کر واپس نہیں آئے, بلکہ آواز آئی بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. اور علی اکبر نے آخری سلام کہا اور علی اکبر کا لاشا لے کے حسین خیمے میں آئے. یہ حسین کا درد مصیبت, یہ حسین کا غم تھا. اور اس کے بعد عزیزان گرامی ایسا دام بھی دیکھا جہاں جوانوں کا دام دیکھا, جہاں کلیل جوان کا دام حسین نے دیکھا وہی پر اپنے بھائی قاسم کا لاشا بھی حسین نے دیکھا. اور قاسم کا چاند بادلوں میں چھپا ہوا اور حسین نے جس طرح سے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا اسی طرح سے ناصر کا لاشا بھی لے کر خیمے میں پہنچے ابیوں کی دل خراش پر یادوں سے زمین کر بلا Thank you.